بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. سورة النساء کی آیت، آیت نمبر 146. اصل میں یہ پیچھے سے اور آیت کا ترجمہ، میں پیچھے کی ایک آیت ملا کے عرض کرتا ہوں. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. اس سے پہلے یہ آیت، بلا شبہ منافقین دوزخ کے سب سے نیچے کے طبقے میں جائیں گے، منافقین دوزخ کے سب سے نیچے کے طبقے میں جائیں گے، اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہیں پائے گا، یعنی کوئی مدد نہیں کر سکتا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا آخرت میں عذاب سے بچانے والا. لیکن الا الذین تابوا، لیکن جن لوگوں نے توبہ کر لی منافقت سے، وہ اصلحوا اور اصلاح کر لی، واعتصموا باللہ اور اللہ تعالیٰ پر وسوخ ہے ان کو، واخلصوا دینہم للہ اور اپنے دین کو خالص اللہ ہی کے لیے کر دیا، للہیت اور اخلاص پیدا کیا، فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ تو یہ لوگ مومنین کے ساتھ ہوں گے، اور مومنین کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائیں گے. پچھلی مرتبہ کئی آیات پڑھی گئی تھیں جس میں سب میں یوں تھا کہ تابو و اصلحو، اور یہ بتانا مقصود تھا کہ توبہ بغیر اصلاح کے کافی نہیں. دیکھیے، عربی زبان میں واو کے بعد جو چیز آتی ہے، دو چیزیں آئیں تو دونوں ضروری ہوتی ہیں، تین چیزیں آئیں تو تینوں ضروری ہوتی ہیں، اس میں چوائس نہیں ہوتا. تابو و اصلحو، پھر یہاں پر اس آیت میں خاص طور سے واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ، یعنی اخلاص کا حکم ہے، اخلاص کا حکم ہے. تو آج اسی کے بارے میں عرض کیا جائے گا، کیونکہ یہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے. سب کچھ ہوتے ہوئے اگر اخلاص نہ ہو تو سب بیکار ہے. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، آپ کہہ دیجئے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے مجھ کو من جانب اللہ حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی عبادت اس طرح کروں کہ دین کو اس کے لیے خالص رکھوں، اخلاص سے یعنی پیدا کرو. اخلاص یہ ہے، اخلاص کی تعریف، اخلاص کی تعریف سمجھنے کے لیے، اصل تو معلوم ہے آپ لوگوں کو کہ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ عبادات میں کوئی غرض نفسانی نہ ہو، صرف رضا حق مطلوب ہو. یہ لیکن ہمارے دلوں سے نکل جاتی ہے، ہمارے اپنی اغراض سامنے آ جاتی ہیں اور وہ کثرت سے ہوتی ہیں، اور اس کے اندر دینداروں کو بھی بہت اس میں اصلاح کی ضرورت ہے. تو اخلاص جو ہے ایک لفظ ہے، لیکن لوگ اس کے معنی کچھ اور سمجھتے ہیں، کہتے ہیں بھائی وہاں گیا تھا، وہ اس نے بڑے اخلاص سے ملا، یعنی بڑے پیار محبت سے ملا، اس میں بڑا اخلاص ہے، یعنی بہت پیار محبت کرتا ہے، اس نے کھانا کھلایا بڑے اخلاص سے کھلایا، یعنی بہت پیار محبت سے کھلایا. یہ معنی نہیں اخلاص کا، یہ عوام نے مانی لیا. تو اس کی وجہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ایک رسم بھی بن گئی ہے، اخلاص کے غلط معنی سے ایک رسم بنی ہے. وہ رسم یہ ہے کہ دلہن کی پیشانی پر قل ہو اللہ لکھتے ہیں، کیونکہ وہ سورہ اخلاص ہے. وہ اسی وجہ سے لکھتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ سورہ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ اس سے محبت ہو جائے گی. محبت کی علامت اخلاص کے معنی چونکہ محبت کو وہ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کے معنی کچھ اور ہیں. تو ان لوگ اخلاص کے معنی محبت کے سمجھے، ورنہ یہ آیت اس کی بجائے کوئی آیت حب لکھ دیتے دلہن کی پیشانی پہ. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اخلاص کے جو معنی مشہور ہیں عنایت و محبت کے، وہ صحیح نہیں. اخلاص کا لفظ تو سب نے سنا ہے، مگر اپنے اندر پیدا کرنے کی کسی نے فکر نہیں کی. سو بعض تو معنی ہی غلط سمجھے، اور بعض نے گو معنی صحیح سمجھے مگر اس کو ضروری نہیں سمجھا. چنانچہ اکثر دیکھے گا، ہم اپنا حال دیکھیے کہ ہماری اخلاص کی طرف کتنی توجہ ہے. صبح سے شام تک ابھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس قدر اس میں غلطی ہوتی ہے. خیال ہی نہیں ہے، اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات سے کرتے ہیں، اپنی ذاتی ضروریات کی وجہ سے کرتے ہیں، اللہ کے لیے تو کرتے نہیں. بلکہ حضرت حکیم الامت نے لکھا ہے جو ہم گناہ سے ہی بچتے ہیں، شراب نہیں پیتے تو کیا شراب اس وجہ سے نہیں پیتے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے؟ اس وجہ سے نہیں پیتے کہ شراب پئیں گے تو بہت بدنامی ہوگی. یہ ایسا کوئی گناہ؟ بہت سے گناہ ہم اس لیے تھوڑی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈر ہے تو غیبت کیوں کرتے ہو، ظلم کیوں کرتے ہو، دوسرے گناہوں میں کیوں ابتلا ہے؟ سب کی جڑ اس میں ہے کہ حقیقتاً اخلاص ہمارے قلب میں نہیں. اخلاص تو وہ چیز ہے جو سارے گناہوں کو ختم کر دے. میں ایک مثال دیتا ہوں اخلاص کے بارے میں کہ ایک شخص نامحرم کو کوئی دیکھے، حرام ہے دیکھنا، کوئی دیکھے تو کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں یہ اللہ کے لیے دیکھ رہا ہوں؟ پتہ یہ چلا کہ اخلاص کے ساتھ سب گناہ ختم ہو جائیں. فرماتے ہیں میں اسی کی شکایت کرتا ہوں کہ ہم لوگ کبھی اپنی حالت کو غور کر کے نہیں دیکھتے کہ ہم میں کمی کیا ہے. تو اور اس میں دیکھیے حق تعالیٰ نے اس کو اتنی شان کی آیت ہے، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ اللہ تعالیٰ نے اول تو قل فرمایا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ یہ بات کہہ دیجیے. اور یہ یقینی بات ہے کہ اگر قل نہ بھی فرماتے، یہاں پہ قل نہ ہوتا، جب بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہی فرماتے، قرآن آئے، لیکن قل کہنے سے تاکید ہو گئی. جہاں اور احکام کی تبلیغ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اگر یہاں پہ قل نہ لگا ہوتا تو بھی فرماتے. اس لیے لفظ قل کا زیادہ فرمانا بتلا رہا ہے کہ کوئی بہت شان والا حکم ہے. دوسرے انی امرت، بتحقیق انی بھی لگا ہوا ہے، یعنی یقیناً مجھ کو حکم ہوا ہے. تو انی میں دوسری تاکید ہے، پھر امرت تیسری تاکید اس طرح ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کوئی محبوبیت میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی ان سے بڑھ کر محبوب نہیں. تو ظاہر ہے کہ اگر احکام میں رعایت ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑھ کر رعایت ہوتی، اور وہ رعایت یہ ہوتی کہ بعض احکام سب پر تو واجب ہوتے اور آپ پر نہ ہوتے. چنانچہ اس خصوصیت کو بعض آیت میں ظاہر بھی کیا گیا کہ یوں فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے. تو باوجود اس کے جب انی امرت فرمایا کہ مجھ کو حکم کیا گیا ہے، تو اب یہ احتمال نہیں ہو سکتا کہ کوئی دوسرا سمجھے کہ اس پر واجب نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی واجب کر دیا. ہاں البتہ اگر تخصیص کی کوئی اور دلیل ہو، تخصیص کی جب دلیل آ جاتی ہے کوئی کہ اس کی وجہ سے خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم ہے، تب الگ بات ہے، ورنہ یہ حکم سب کے لیے ہو گیا. اب یہ غلط طریقہ ہے کہ یہ کوئی کہے کہ جس کو خطاب کیا جا رہا ہے قرآن میں بس اسی کے لیے حکم ہے. اسی سے بہت لوگ گڑبڑائے ہیں، وہ وقر نفی بوت کن میں کہتے ہیں یہ تو ازواج متحرات کو خطاب کیا گیا ہے. خطاب تو ان کو کیا گیا ہے، لیکن حکم تو تمام مسلمانوں کے لیے. اسی طرح سے یہاں خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن حکم تمام مسلمانوں. فرماتے ہیں کہ جب ایسی ذات بابرکات کو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ فرمایا گیا کہ لوگوں کو سنا دو کہ مجھ کو یہ حکم ہوا ہے، تو اس بات کا حکم ہوا ہے، اخلاص کا حکم ہوا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ دوسرے لوگ تو کس حساب میں ہیں، ان پر تو یقیناً یہ فرض ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے اعمال میں اخلاص ہے یا نہیں، اور کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے. بعض کی مثالیں دی ہیں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ عوام کا جہاں تک ہے علوم دینیہ سے تعلق، تو اس میں عوام بہت اچھے ہیں، کیونکہ اگر کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں یعنی علم حاصل کرتے ہیں. علم دین کیا ہے؟ علم دین ہے احکام کا علم. تو احکام کا علم جب حاصل کرتے ہیں تو مسئلہ پوچھتے ہیں کسی عالم سے، تو اپنے عمل کے لیے پوچھتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے پوچھتے ہیں، تو اس میں تو ان کا اخلاص ہوتا ہے. الا یہ کہ بعض لوگ مسئلے اس لیے پوچھتے ہیں کہ اس میں اغراض فاسدہ ہوتی ہیں تاکہ لوگوں سے جھگڑا کریں، لیکن ایسے لوگ کم ہوتے ہیں عوام میں. زیادہ یہی حالت ہے کہ پوچھا اور عمل کیا. ہاں، عمل کی خرابی میں سب شریک ہیں. خواص کا عمل ریا دوسرا ہے، ان کا دوسرا، مگر ہیں شریک. بعض لوگ غور کر کے دیکھ لیں کہ وہ ذکر اور تلاوت کس غرض سے کرتے ہیں، محض اس لیے کہ نام و نمود ہو جائے. جلسے اس واسطے کرتے ہیں کہ ہمارا گزر ہو، آمدنی ہو، شہرت ہو. پیری مریدی کرتے ہیں تو نیت یہ ہوتی کہ آمدنی بڑھے. مگر بعض پیر ایسے بھی ہیں جو مال نہیں لیتے، نذرانے قبول نہیں کرتے، مگر وہاں بھی نیت خالص نہیں. نہ لینے کے اندر بھی دنیاوی غرض ہوتی کہ وقت ہو، عزت ہو، چونکہ اخلاص نہیں. اور عوام کی یہ حالت ہے کہ مسجد بناتے ہیں فخر اور مباحت کے صاحب، بڑی لوگوں کو مشہورت ہو جائے گی کہ فلاں نے بنوائی. اسی لیے فرما رہے حکیم الامت کہ لوگ آج کل کثرت سے مسجدیں بناتے ہیں اور مسجدوں کے بڑے بڑے لمبے لمبے مینارے بناتے ہیں تاکہ خوب شہرت ہو، کہا اتنی اونچی مسجد بنائی. حالانکہ مسجدوں کا عالی شان بنانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی فرمایا. اسی طرح سے بعض لوگ واس کے بعد مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، صرف نام ہی مقصود ہوتا ہے. رمضان میں ختم قرآن پہ جو مٹھائی ہو بیٹھتی، اور بعض لوگ قیمتی کپڑے پہنتے ہیں لوگوں کی آنکھوں میں بڑا بننے کے لیے. فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ قیمتی کپڑے نہ پہنو، خوب پہنو، مگر نیت یہ ہو کہ اس سے ہمارا جی خوش ہوگا، نام و نمود کا نیت نہ کرو، شکر کی توفیق ہوگی یہ نیت کرو، لیکن دوسروں کو دکھانے کی نیت نہ ہو، یہ ناجائز ہے. اس کی پہچان یہ ہے کہ اگر ہم اکیلے ہوں تو دیکھ لیں کہ اس وقت ہم کیسے رہتے ہیں، اور جب کہیں ملنے جلنے جاتے ہیں تو کس قسم کے کپڑے، بالخصوص عورتوں کو. ہم نے تو دیکھا ہے کہ تکلف والے گھر میں معمولی حالت سے بھی کم تر ہوتے ہیں. ہاں، باہر جانے کے لیے ساری زینت کی جاتی ہے، پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دکھلاوا مقصود نہیں ہے. اسی طرح سے اگر کوئی شخص اگر عمدہ غذا کھانے کی عادت ہے تو گھر میں بھی کھائے گا، یہ نہیں کہ دوسروں کو دکھانے کو بہت ہی اعلیٰ درجے کا بتا رہا ہے میں فلاں کھاتا ہوں، میں فلاں چیز کھاتا ہوں. اسی طرح سے کپڑے پہننے میں حکایت، جن میں اخلاص ہوتا ہے ان کا رنگ ہی دوسرا ہوتا ہے. بھوپال کی ایک حکایت ہے کہ ایک مرتبہ نماز کے وقت بارش آ گئی، فرض تو ہو چکے، لوگ سنتیں پڑھ رہے، تو سب جلدی جلدی نماز ختم کر کے اندر چلے گئے، مگر ایک رئیس جو قیمتی کپڑے پہنے ہوئے تھے انہوں نے کوئی جلدی نہیں کی، بلکہ بہت خوشو و خضوع سے سنت پڑھتے رہے. جب نماز ختم کر کے اندر گئے تو بعض لوگوں نے ان سے کہا آپ نے نماز میں اختصار کیوں نہ کر لیا، بارش سے آپ کے تمام کپڑے خراب ہو گئے. انہوں نے کہا کپڑے تو میرے پاس اور بہت ہیں، میں ان کو اتار کر دوسرے پہن سکتا ہوں، مگر جلدی سے جو نماز میں خرابی آتی اس کا کوئی تدارک نہیں ہو سکتا تھا. فرمایا سبحان اللہ، ایسے شخص کا البتہ حق ہے کہ اچھے کپڑے پہنے جس کو پہن کر اس کو نماز پر ترجیح نہیں دی، کپڑے خراب ہونے دیے لیکن نماز اچھی کی. اسی سے غمی میں دیکھیے کہ ثواب کے لیے کہتے ہیں ہم کھانا کھلاتے ہیں، مگر امتحان یہ ہے کہ اس شخص سے کہا جائے کہ بھائی زیادہ فائدہ اور ثواب تو اس وقت ہے جب تم کسی کو رقم دے دو، پیسے دے دو چپ چاپ سے، تو وہ ہرگز نہیں مانے گا. کیوں؟ اخلاص نہیں، اخلاص نہیں ہے. یعنی یہ کہا جائے کہ بھائی پیسہ کسی مدرسے میں دے دو یا کسی پیسہ کسی غریب آدمی کو دے دو. پتہ چلا کہ سب دکھلا بکری کیا جاتا ہے. جب یہ حال ہے تو ثواب کہاں سے ہوگا؟ تو ظاہری طور پہ بھی ہم بہت سی چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ تو اصل میں ایک رذیلہ نفس ہے بہت قوی ریا, جس کی جڑ ہے حب جاہ, کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کی وقت دوسروں کے دلوں میں ہو. بس یہ ہر وقت کام کرتا رہتا ہے, جو اس میں چوکے گا وہ مار کھا جائے اور اس کا انجام بہت خراب ہے. تعلق مع اللہ اگر حاصل کرنے چاہتے ہو تو اس کا بہت علاج کرانا پڑے گا. اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا صبح سے شام تک کتنی جگہ ہے ہم نے اپنی وقت بڑھانے کی کوشش کی. اس میں عبادات بھی آ جاتی ہیں. یہ تو اہل ظاہر کا کی بعض مثالیں دی حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ ظاہر طور سے جو چیزیں کرتے ہیں اس میں بھی اخلاص کہاں ہوتا ہے, لیکن اہل باطن جو ذکر اذکار میں لگے ہوئے, اصلاح نفس میں لگے ہوئے, شیخ سے تعلق کیا ہوا ہے, ان میں سے بھی بہت سو کا حال یہ ہے کہ وہ ذکر کرتے ہیں لیکن ایک کیفیت حاصل کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ بھی ایسے ہی ہے, یہ بھی غیر اللہ کی طلب ہے. ذکر اذکار سے یا کسی بزرگ کے پاس جانے سے یا کسی مجلس میں آنے سے صرف ایک نیت ہونی چاہیے کہ میری اصلاح ہو جائے تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو. کسی اور نیت کو گھسنے نہیں دینا چاہیے اس میں. تو وہ بھی نہیں ہے. بہرحال اس میں بھی یہی ہے کہ دنیا طلب, کیفیت کی طلب ہے کہ میں ذکر کروں تو ایک خاص کیفیت ہو جائے. بھائی معاشرت کو ٹھیک کرو, معاملات کو ٹھیک کرو, تقوی اختیار کرو, اس لیے کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں. ادھر توجہ نہیں ہے تو کوئی اور نیت ہے. لیکن نیکی اور عمل خیر سے دنیا تر یہ ریا کہلاتی ہے. اس کی مذمت صراحت کے ساتھ احادیث میں بیان ہوئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ, ایک شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتا ہے اور وہ دنیا کا بھی کوئی فائدہ چاہتا ہے, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں. لوگوں پر یہ بات گرا گزری. انہوں نے اس شخص سے کہا تم دوبارہ دریافت کرو, شاید کہ تم اپنا سوال صحیح نہ سمجھا پائے ہو. چنانچہ اس شخص نے دوسری بار پھر تیسری بار بھی اپنا سوال دہرایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی ارشاد فرمایا اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جہاد کیا اور اس نے نہیں ارادہ کیا مگر عقال کا یعنی اونٹ کو باندھنے کی رسی اور مال غنیمت کا حصول تھا اس کی نیت, تو اس کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی, یعنی وہ اجر و ثواب سے محروم رہے گا, نیت کے مطابق ہی پھل پائے گا. اسی طرح ایک اور حدیث میں دنیا طلبی کے لیے علم کے حصول کی مذمت یوں بیان ہوئی ہے. یہ بھی ہے, یہ بہت آسانی سے علم کے حصول میں دنیا طلبی گھس جاتی ہے. یا تو مال مقصود ہوتا ہے, اس سے فائدہ اٹھا کر کوئی کام ایسا کریں گے, استاد بن جائیں گے, پڑھائیں گے, یا اپنی عزت اور اپنی وقت کو بڑھانا اور دوسروں پہ جمانا کہ ہمیں اتنا علم ہوا ہے, یہ مقصود ہوتا ہے. دیکھیں میں نہیں کہہ رہا ہوں, حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں دنیا طلبی کے لیے علم کے حصول کی مذمت یوں بیان ہوئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ایسا علم حاصل کرے جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہی جاتی ہے, یعنی دین کا علم, وہ صرف اس غرض سے حاصل کرے کہ اس کو اس کے ذریعے دنیا کا کوئی فائدہ حاصل ہو جائے, تو اسے قیامت کے روز جنت کی خوشبو بھی نہ پہنچے گی. علم دین تو احکام معلوم کرو اپنے عمل کے لیے تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہوں, اور کسی مقصد کے لیے نہ کرو. بہرحال یہ سب چیزیں ریا ہیں, کہ ایک چیز ہے جو دین کے لیے ہے, کار خیر ہے, لیکن اس میں دنیا طلبی ہے. تو اخلاص حاصل کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ریا سے نجات حاصل کی جائے. ریا سے نجات نہیں تو اخلاص نہیں حاصل ہوگا. اس لیے ریا کی حقیقت سمجھنا ضروری ہے. اس کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بہت ہی عجیب مفید ہے, ان میں مضامین ہیں تبلیغ دین میں بھی اور کیمیائے سعادت میں بھی, اور وہ بڑے ہی پراثر مضامین ہیں. اس میں سے بھی کچھ پڑھوں گا, لیکن یاد آ گئی ایک بات وہ پہلے عرض کر دوں. میرا جب حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحم اللہ سے تعلق ہوا تو پہلے تو مکاتبت بہت ہوئی تھی, چند مہینے مکاتبت ہوئی تھی, پھر حضرت کے پاس گیا تھا, حضرت نے بھی شفقت فرمائی بہت, پھر مجھے بھی بہت تعلق خاص قسم کا ان سے ہو گیا تھا. ایک مرتبہ کراچی تشریف لائے تھے تو میں اسی مجلس میں تھا جس میں حضرت تشریف لائے, بالکل میرے پاس بیٹھ گئے تھے اور فرمانے لگے, بیٹھتے ہی فرمایا کہ دیکھو اخلاص سب سے آخر میں نصیب ہوتا ہے اس طریق میں, اور ریا یہ سب سے آخر میں ختم ہوتی ہے. اس دھوکے میں نہ رہنا, یعنی دھوکے میں نہ رہو کہ ریا نہیں ہے. ریا دعویٰ کرو گے, تو اکثر دعویٰ جھوٹا ہی ہوتا ہے. پھر جائزہ لو صبح سے شام تک, تم کو اپنی ریا نظر آئی جگہ جگہ ریا دنیا. بھائی ہم تو کسی کو سلام بھی کرتے ہیں تو کیا اللہ کے لیے کرتے ہیں؟ کتنی جگہ ہم سلام کرتے ہیں دنیاوی غرض کے لیے نہیں کرتے ہیں, تو پھر یہ کیا جہنم میں نہیں لے جائے گا ہمیں؟ جہنم میں لے جائے گا. دنیاوی غرض کے لیے سلام, دنیاوی غرض کے لیے مسافہ, دنیاوی غرض کے لیے گلے ملنا, یہ سب چیزیں مشروع ہیں, دین کا حصہ ہے. اس میں دنیاوی غرض کیوں؟ دنیاوی غرض شامل کی تو ریا ہو, یہ آسانی سے حاصل نہیں ہوتی. ابھی ابھی ایک حدیث شریف سناؤں گا انشاءاللہ. امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ کو پتا چلے گا کہ تمام قسم کے رذائل پہ جب تک قابو نہ ہو اخلاص حاصل نہیں کر سکتے. تو اخلاص حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ریا کا علاج کیا جائے. اس کے لیے ریا کی حقیقت سمجھنا ضروری ہے. حضرت اشرف السوانح ایک کتاب ہے, وہ آپ لوگوں کو سب کو پڑھ لینی چاہیے اور غور سے پڑھنی چاہیے. آج کل چار حصوں میں آتی ہے اور پی ڈی ایف موجود ہے, آج ہی میں نے ڈاؤن لوڈ کی. اسی کو نکالنے کے لیے وہاں تو میرے پاس کتاب تھی, وہاں سے پڑھ رہا تھا کراچی میں. یہاں پر جو ہے اس کو ایک چیز دیکھنی تھی, یہی ریا کی حقیقت. اس کے اندر حضرت نے فرمائی, وہ ایک حضرت کے خاص تعلق رکھنے والوں کے کئی خطوط ہیں اس میں, ایک ایک کر کے تمام رذائل کا علاج ہے. انہوں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ ریا کی حقیقت بتائی جائے. تو حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے جو جواب دیا وہ آپ کو سناتا ہوں. ریا کی حقیقت, ریا کی حقیقت یہ ہے کہ کوئی دین کا کام کرنا غرض دنیاوی کے لیے, دنیاوی غرض, دنیا کی غرض کے لیے کوئی دین کا کام کرنا, جہاں یہ ہوا وہاں وہ چیز کیا ہو گئی؟ وہ ریا ہو گئی, جہنم میں لے جانے والی. ریا بہت خراب چیز ہے, معمولی چیز نہیں ہے. گو وہ غرض مباح ہو, حالانکہ وہ غرض جو ہے دنیاوی وہ مباح ہے, جائز, لیکن دین کے کام میں جائز نہیں. آیا سمجھ شریف میں روزے, نفل روزے رکھ رہے ہیں اس لیے کہ ڈائٹنگ صحیح ہو جائے, ریا ہے, دنیاوی غرض مقصود ہے. وہ ہم جب ایک زمانے میں وہاں پہ شروع شروع میں تھوڑی سی عربی پڑھی تھی تو کلاس ہوتی تھی, تو کلاس میں بہت سے لڑکے آتے تھے, وہ ٹیچر تھا, تو اس میں سے ایک نے کہا کہ میں تو وہ ہر روز عمرہ کرتا ہوں. تو اس نے پوچھا استاد نے کس لیے کیوں کرتے ہو؟ ہر روز عمرہ تو بہت زیادہ ہے, کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگا تاکہ صحت اچھی رہے. صاحب اس نے کہا صحت اچھی رہے گی, اتنا واکنگ ہو جاتی ہے. تو یہ تو ریا ہے, صاف ریا ہے, لیکن لوگوں کو حس نہیں, حس نہیں. تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ریا کی حقیقت یہ ہے, سمجھ لیجئے, ریا کی حقیقت سمجھ لیں گے تبھی تو بچیں گے نا. یہ سانپ ہے, یہ بچھو ہے, بھائی اس کی شکل جانتے ہو پہچانتے ہو تبھی بچو گے نا. ریا کی حقیقت یہ ہے کہ کوئی دین کا کام کرنا غرض دنیاوی کے لیے, گو وہ غرض مباح ہو, سن لیجیے, یا دنیا, ایک صورت تو یہ ہے, یہ تو اس کو تو خیر سب جانتے ہیں کہ یہ بالکل حرام ہے اور ریا ہے, حالانکہ وہ غرض مباح ہے, یا دنیا کا کام کرنا غرض غیر مباح کے لیے, یا دنیا کا کام ہے لیکن غرض کیا ہے؟ ناجائز, تو وہ بھی ریا ہے. وہ بھی ریا ہے، حالانکہ یہ دین کا کام نہیں ہے، دنیا کا کام ہم نے ایک ناجائز غرض کے لیے کیا. اور غرض ہونے کے یہ معنی ہے کہ قصد اس کام کا اسی غرض کے لیے ہو، یعنی ارادہ ہو، بالقصد ہو اسی غرض کے لیے، صرف محض وہم سے کچھ نہیں ہوتا، وسوسے سے نہیں ہوتا. اور پھر فرمایا کہ اس سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ ریا فعل اختیاری ہے، سوچنے کا فعل ہے. جب تک بالقصد سوچو گے نہیں، ریا نہیں ہوگی. لیکن ہماری عادت پڑ جاتی ہے، جب عادت پڑ جاتی ہے تو اتنا کثرت سے سوچتے ہیں کہ وہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں، اس کو وسوسہ سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ عادت کی بنا کے اوپر عادت ثانیہ بن گئی ریا. ریا فعل اختیاری ہے، اور جب ہوگا قصد سے ہوگا. بس اگر بلا اختیار کوئی ناجائز غرض قلب میں آ جائے، اس کو اختیار سے باقی بھی نہ رکھا جائے، تو وہ وسوسہ ریا ہے، ریا نہیں ہے. اور اس وسوسے کی وجہ سے اجر ملے گا. اب انہوں نے جو حضرت کے خاص تعلق رکھنے والے لوگوں میں سے ان کے کئی خطوط ہیں، انہوں نے جواب میں لکھا کہ وہ سمجھ میں آ گیا، لیکن ساتھ ساتھ یہ لکھا کہ البتہ ریا کے مفہوم کے دوسرے جز میں مجھے تردد ہے، یعنی دنیا کا کام کرنا غرض غیر مباح کے لیے، یہ کیسے ریا ہوا؟ اس کا دخول ریا شرعی میں سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ ریا شرعی تو ہر ایک یہی جانتا ہے کہ عبادت میں دنیاوی غرض ہو. تو اس کو اگر کسی خاص مثال سے واضح فرمایا جائے تو شاید تردد رفع ہو جائے. جواب دیا حکیم الامت نے، جیسے بڑے پیمانے پر خرچ کرنا شہرت اور نمائش کے لیے. خرچ کرنا ایک مباح امر ہے، لیکن اس میں نیت کیا ہے؟ نام و نمود کی، جو غیر مباح ہے، حرام ہے. نام و نمود کے لیے کچھ کرنا حرام ہے. تو یہ اس کی مثال دی ہے کہ دیکھو اس میں فعل تو مباح تھا، کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں، بہت سے لوگوں کو بلا کے کھانا کھلا رہے ہیں، فعل تو مباح ہے، کیا ہے، بلکہ اس کی تعریف بھی آئی ہے، لیکن اس میں نیت گناہ کی ہے، تو یہ بھی ریا ہوا. اور اس ریا میں بھی ہم لوگ بہت مبتلا ہیں، جائز کام تو کرتے ہیں لیکن گناہ کی نیت سے. اور مثالیں آ جائیں گی. حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، وہ ان کا انداز اس طرح سے ہے، اے عزیز از جان، اے جان سے زیادہ عزیز، اس بات کو جان، یہ جان جاننے یعنی معلوم کرنے کے معنی، اس بات کو جان کہ حق تعالیٰ کی عبادت میں ریا کرنا گناہ کبیرہ ہے اور شرک کے قریب ہے. پارسا لوگوں کے دل پر کوئی بیماری اس سے زیادہ نہیں. پارسا لوگ ہم ہی لوگ ہیں، یعنی پارسائی کا داڑھی ہے، اپنے سر پر پجامہ ہے، برقعے والی عورتیں ہیں، پانچی پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، پارسا ہیں. فرماتے ہیں کہ پارسا لوگوں کے دل پر کوئی بیماری اس سے زیادہ نہیں ہے کہ جب عبادت کریں تو وہ یہ چاہیں کہ لوگ اس سے مطلع ہو جائیں. گھما پھرا کے دل کے اندر ایک خواہش ہے کہ لوگوں کو اطلاع ہو جائے. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبد الوہاب صاحب کبھی جو اطلاع لگنے دیں کہ کب عمرہ کیا انہوں نے، چھپ کے کرتے تھے. اکثر اہل اللہ کا یہ حال ہے، نیکی چھپ کے کرتے. جب عبادت سے اعتقاد خلق مقصود ہو جائے کہ مخلوق دیکھ کے سمجھے ہاں یہ تو بڑی عبادت کرنے والے ہیں، تو وہ عبادت خدا کی عبادت نہیں رہے گی بلکہ خلق کی پرستش ہو جائے گی. اور اگر لوگوں کا اعتقاد اور حق تعالیٰ کی پرستش دونوں ہی مقصود ہوں، یعنی یہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگوں میں اعتقاد ہو جائے کہ یہ بڑے پارسا ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے. یہ تو این جنو است و محال است، اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں، ڈاکٹر عبداللہ عارف رحمۃ اللہ. لیکن اگر ایسا کوئی کرے تو یہ شرک ہے. عبادت کرنے والے نے خدا کے ساتھ اور کو بھی عبادت میں شریک کر لیا، شرک یہی ہے. دیکھیں اب اس میں کتنی خراب چیز ہے، اگر ہم نے احتیاط نہ کی تو شرک میں مبتلا ہو جائے. حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. شرک تو عبادت میں کسی اور کو شریک مت کرو، یہی ہے نا اس کا مطلب. فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. جو شخص اپنے پروردگار کے دیدار کا امیدوار ہو اس سے کہہ دو وہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، اور حق تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، یعنی افسوس ہے ان لوگوں پر جو سہو اور ریا کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. ایک شخص نے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ نجات کاہے میں ہے، نجات کس طرح سے ہوگی؟ فرمایا نجات اس میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نجات اس میں ہے کہ تو حق تعالیٰ کی بندگی کرے اور لوگوں کے دکھانے کے واسطے نہ کرے. ایک حدیث شریف ہے جو آپ نے بارہ سنی ہوئی ہے، لیکن یہ بار بار سننے کی حدیث شریف ہے. ایک حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. اس حدیث کو بیان کرتے وقت بسا اوقات شدت تأثر سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کئی بار بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی. اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث پہنچی تو اس قدر روئے کہ وہ بے ہوش ہے. حدیث شریف کا خلاصہ یہ ہے کہ روز قیامت جس شخص کے خلاف سب سے پہلے جہنم کا فیصلہ ہوگا وہ ایک شہید ہوگا، اسے پروردگار کے سامنے حاضر کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ ان کا اقرار کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا. یوم اذن عن النعیم لتسألن، وہ دن ہوگا اس میں تم سے پوچھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے اندر انعامات تھے، وہ یہاں بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ ان کا اقرار کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا، وہ کہے گا کہ پروردگار میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا، اس طرح میں نے اپنی عزیز جان بھی تیرے لیے قربان کر دی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے تو جہاد اس لیے کیا تھا کہ تیری بہادری کے چرچے ہوں، سو یہ دنیا میں ہو چکا، پھر اس کے بارے میں حکم ہوگا اسے اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا. دیکھا آپ نے شہادت کا یہ انجام کیوں ہوا، ریا کا علاج نہیں کرایا تھا. جو اصلاح نفس سے غافل پڑے ہیں، ہر تابو کے بعد اسلحہ لگا ہوا ہے، بھائی غافل کیوں ہو؟ اور سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ کسی بزرگ سے تعلق ہوتے ہوئے بھی وقت کو ضائع کر رہے ہو، یہ وقت کو ضائع کرنے کی چیز ہے، ایسے نہیں ہوا ہے، دل و جان سے والہانہ انداز سے لگنا پڑتا ہے. یہ من جانب اللہ ہی کہہ سکتا ہوں، توفیق اللہ میں جس کو دے، جس طلب ہوگی اس کو ملے گا. یہ اسی کے ساتھ ایک دوسرے شخص کو لایا جائے گا جس نے دین کا علم سیکھا اور لوگوں کو سکھایا ہوگا اور قرآن بھی خوب پڑھا ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا، سوال ہوگا کہ تو نے ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا، وہ کہے گا پروردگار میں نے علم سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا اور تیری رضا اور خوشنودی کے لیے قرآن بھی پڑھا، الغرض میں زندگی بھر قرآن کی تعلیم اور دین کی نشر و اشاعت میں لگا رہا. اس سے ایک اور چیز پتہ چل رہی ہے آپ کو، جو ریاکار ہوتا ہے اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہ ریا کر رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں، میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا. دیکھا آپ نے، یہ ہوتا ہے جب دعویٰ آیا اخلاص کا، سمجھو وہ ریاکار ہے، دعویٰ اخلاص خود ریاکاری ہے. جتنے اللہ والے ہیں وہ اپنے آپ کو ناپاک اور انتہائی، یعنی انتہائی درجے کا گیا ہوا سمجھتے ہیں، یہ تو سمجھتے نہیں کوئی عبادت میری کسی کام کی، تم کیسے اخلاص کا دعویٰ کر رہے ہو؟ اخلاص تو بہت دیر میں نصیب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے، تیرا مقصد تو یہ تھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں اور قاری کہیں، تو یہ دنیا میں ہو چکا، پھر اس کے بارے میں بھی عدالت الہی سے یہی فیصلہ ہوگا، اسے بھی اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے. اسی طرح ایک اور شخص حاضر کیا جائے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا مال اور خوب دولت سے نوازا ہوگا، وہ بھی ان نعمتوں کا اقرار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی پوچھے گا کہ تو نے ان نعمتوں سے کیا کام لیا، اس کا کیا حق ادا کیا، وہ کہے گا پروردگار جس راستے اور جس کام میں مال خرچ کرنا تجھے پسند ہے میں نے وہاں تیرا مال خرچ کیا اور خوب خرچ کیا تاکہ تو راضی ہو جائے. کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے اس لیے کیا کہ تو راضی ہو جائے، دعویٰ کر رہا ہے، دعویٰ ہمیشہ جھوٹا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ گئے، تو نے تو مال اس لیے خرچ کیا تھا کہ تجھ کو سخی کہا جائے، سو دنیا میں یہ صلہ تجھے مل چکا، پھر اس کے بارے میں بھی یہی حکم ہوگا کہ اسے اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ یہ ایسی خراب چیز ہے ریا، اس کا علاج بے حد ضروری ہے، اور سب سے پہلا علاج میں قدم کہ اپنے ریا کا احساس ہو جائے، اپنے ریا کا احساس ہوگا تبھی علاج آگے بڑھے گا، اور پھر لکھو اپنے شیخ کو۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب الحزن، جب کنویں کو کہتے ہیں، یا وادی الحزن، غم کا کنواں، سے پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ جب الحزن ہے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایک جہنم کی وادی ہے جس سے خود جہنم روزانہ 100 بار اور بعض روایات کے مطابق 400 بار پناہ مانگتی ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ اس میں کون لوگ داخل ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے جو اپنے اعمال میں ریاکاری کرتے تھے، یعنی ریاکاری کے لیے شہرت اور نمود کے جذبے سے کام کرتے تھے۔ بھئی شہرت اور نام و نمود کا جذبہ اتنا قوی ہے، آپ کو پتا نہیں، میں تو اپنے دل کو جانتا ہوں، اتنا قوی ہے، اتنا قوی ہے، بیوی ذرا سا کوئی ایسی بات کہہ دے جس سے آپ کی عزت پہ بٹا لگا یا آپ پہ کوئی برائی آئی، تلملاتے ہیں کہ نہیں تلملاتے ہیں؟ کیا ہے یہ، کیا چیز ہے یہ، لیے تو بیٹھے ہوئے ہیں اس گندگی کو۔ حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، لکھا ہوا ہے ان کے ملفوظات میں، کہ اگر کسی نے کوئی بات کہی اور آپ کو بری لگی تو یہی علامت ہے حب جا کی، حب جا اور کبر یہی ہے، حب جا، کیوں نہیں سوچتے کہ میں ہوں اسی قابل۔ بیوی نے ایک بات کہہ دی، اس پہ غصہ ہو گیا، شوہر نے ایک بات بیوی کو کہہ دی، بیوی غصہ ہو گئی۔ بھائی ان امراض کا علاج کب کراؤ گے؟ مرنے کے بعد، مرتے کے وقت تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر مجالس میں آنے کا فائدہ کیا اگر یہ علاج نہیں؟ جو عمل صرف دوسروں کو دکھانے کے لیے اور لوگوں کی تعریف یا ان کی خوشنودی پانے کے لیے یا صرف اور صرف دنیاوی غرض اور غایت کے لیے کیا جائے تو وہ یقیناً مردود اور اللہ تعالیٰ کے یہاں نامقبول ہے ہی، لیکن اوپر کی روایات سے جو ابھی پڑھی گئیں یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ جو عمل اللہ کے لیے کیا جائے لیکن اس میں ریا شامل ہو جائے تو ایسا عمل بھی اللہ کے یہاں مقبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے شرک سے بے نیاز ہیں اور بیزار ہیں، وہ ایسے عمل کو شریک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ ایک روایت میں یہ صریح الفاظ ہیں کہ جس عمل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ریا شامل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرماتے، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اپنی امت پر کسی چیز سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا چھوٹے شرک سے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا ہے؟ فرمایا، قیامت کے دن حق تعالیٰ ارشاد کرے گا، اے ریاکارو، تم ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کے واسطے تم نے عبادت کی تھی اور انہی سے اپنی جزا مانگ لو۔ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ اس عبادت کو قبول نہیں فرماتا جس میں ایک ذرہ بھی ریا کا ہو۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے تھے، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیوں روتے ہیں؟ کہا، میں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے، اور فرمایا ہے کہ ریاکار کو قیامت کے دن یوں پکاریں گے، او ریاکار، او غدار، او ناپکار، تیرا عمل ضائع ہو گیا۔ بھائی اپنا جائزہ لو، ہے ریا، اس کا علاج کرانا پڑے گا، بغیر علاج کے یہ نہیں جائے گا، یہ ہر وقت یہ ایک جذبہ ہے کہ میری وقت بڑھ جائے، اپنی عبادات کو چھپاؤ، ہرگز ظاہر مت ہونے دو، ابھی شروع میں تو یہی کرنا پڑتا ہے۔ اصل میں تو ریا چھپانے میں بھی ریا ہوتی ہے، چھپا بھی تو مخلوقی سے رہے ہیں۔ میرے والد صاحب مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے تھے، مخلوق پہ نظر سے ہی ریا ہوتی ہے، چاہے وہ وہاں گئے تھے، لاہور میں تھے حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں بہت چھوٹا تھا اس وقت، میں نہیں تھا وہاں پہ، میرے والد صاحب نے قصہ بتایا ہے کہ وہ بیٹھے جا کر تو دیکھا کہ وہ بہت بڑی تسبیح لے کے بیٹھے ہوئے. تو میرے والد صاحب نے بتایا کہ میرے دل میں یہ وسوسہ آیا کہ دیکھو اتنی بڑی تسبیح دکھا رہے ہیں. اس وقت ظاہر ہے میرے والد صاحب شروع شروع میں گئے تھے, ان کو اتنا اندازہ نہیں تھا کہ مفتی محمد صاحب سر ہیں کون. ابھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے دل میں یہ وسوسہ ہی آیا تھا کہ وہ بولے مفتی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ کہیں دکھانا ریا ہوتا ہے اور کہیں چھپانا ریا ہوتا ہے. مخلوق کے لیے جو کیا جائے گا وہ ریا ہوگا جو کشف ہو گیا. حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ رو رہے تھے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ میری امت شرک کرے, اس پہ روتا ہوں. یہ نہیں کہ بت پوجے یا آفتاب یا مہتاب, لیکن عبادت ریا کے ساتھ کرے. اور فرمایا کہ جس دن سایہ عرش کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا, اس دن عرش کے سائے میں وہ شخص ہوگا جس نے اپنے داہنے ہاتھ سے صدقہ دیا ہو اور چاہا ہو کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو. دیکھا آپ, اس سے کیا پتا چلا؟ اپنی عبادات اور اپنی نیکیوں کو چھپانے کا پتا چل گیا نا, حکم ہے. اور فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا کیا, یہ بھی عجیب ہی حدیث شریف ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام غزائی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں, یعنی وہ نقل کر رہے ہیں حدیث شریف. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حق تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا کیا تو وہ تھر تھرائی, پہاڑ کو پیدا کیا اس نے دبا لیا زمین تھر تھرانے سے. ملائکہ نے کہا کہ حق تعالیٰ نے پہاڑ سے زیادہ قوی کوئی چیز نہیں پیدا کی. پھر لوہے کو پیدا کیا, اس نے پہاڑ کو کاٹ ڈالا. ملائکہ نے کہا لوہا پہاڑ سے بھی زیادہ قوی ہے. پھر آگ کو پیدا کیا, اس نے لوہے کو گلا دیا. پھر پانی کو پیدا کیا, اس نے آگ کو بجھا دیا. پھر ہوا کو حکم کیا, پھر ہوا کو حکم کیا, اس نے پانی کو ایک جگہ ٹھہرا دیا. بس ملائکہ میں اختلاف ہو گیا, انہوں نے کہا ہم حق تعالیٰ سے پوچھیں گے. اور پوچھا کہ یا الہ العالمین, تیری مخلوق میں سب سے زیادہ قوی کیا چیز ہے؟ ارشاد ہوا وہ آدمی جو اپنے داہنے ہاتھ سے اس طرح صدقہ دے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر, وہ سب سے قوی. میں نے اس سے زیادہ قوی کسی کو پیدا نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کرنے کے قبل سات فرشتے پیدا کیے. یہ بہت دلچسپ حدیث شریف ہے, ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا. آسمان کو پیدا کرنے کے قبل اللہ تعالیٰ نے سات فرشتے پیدا کیے, پھر آسمان کو پیدا کیا, اور ہر ایک فرشتے کو ایک ایک آسمان پر متعین کر دیا کہ اس آسمان کی دربانی اس کو دے دی کہ کوئی گزر نہیں سکتا جب تک یہ دربان ہے, جب تک یہ اپروو نہ کرے, اجازت نہ دے. ان کو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کن باتوں کو تمہیں روکنا ہے. زمین میں پہ فرشتے ہوتے ہیں, ان کو حفظہ کہتے ہیں. حفظہ قرآن میں آیا ہے, حفظہ. زمین پہ فرشتے ہیں جن کو حفظہ کہتے ہیں. وہ بندوں کے اعمال جو بندوں نے صبح سے شام تک کیے ہوں پہلے آسمان تک اٹھا لے جاتے ہیں. زمین کے فرشتے جن کو حفظہ کہتے ہیں, وہ بندوں کے اعمال جو بندوں نے صبح سے شام تک کیے ہوں وہ پہلے آسمان تک اٹھا لے جاتے ہیں. اور بندے کی عبادت کی بہت تعریف کرتے ہیں کہ اس نے ایسی عبادت کی اس کا نور آفتاب کے نور کی مانند ہو. تو جو فرشتہ آسمان پر متعین ہے پہلے آسمان پہ, کہتا ہے کہ یہ عبادت اس بندے کے منہ پہ دے مارو کہ میں اہل غیبت کا نگہبان ہوں, مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جو شخص غیبت کرے اس کے عمل کو اس سے آگے نہ بڑھنے دینا. پھر جس نے غیبت نہ کی ہو اس کا عمل یہی حفظہ فرشتے دوسرے آسمان تک لے جاتے ہیں, غیبت والے سب کے اعمال یہیں چھوٹ جاتے ہیں. دوسرے آسمان پہ جو فرشتہ متعین ہے وہ کہتا ہے کہ یہ عمل لے جا کر اس کے منہ پہ دے مارو, کیونکہ اس نے یہ عمل دنیا کے واسطے کیا ہے اور مجلسوں میں لوگوں پر فخر کیا ہے اور مجھے حکم ہے کہ میں ایسے عمل کو روک دوں. پھر اور شخص کے عمل لے جاتے ہیں, انہی میں نماز روزہ اور صدقہ ہوتا ہے. حفظہ ان اعمال کے نور سے متعجب ہوتے ہیں. جب تیسرے آسمان تک پہنچتے ہیں تو فرشتہ کہتا ہے کہ میں کبر پر متعین ہوں، متکبروں کے عمل کو منع کر دو کہ وہ لوگوں کے ساتھ تکبر کرتا ہے، تو اس کے اعمال اوپر نہیں جا سکتے. پھر اور کسی کے عمل چوتھے آسمان تک بلند کرتے ہیں، وہ عمل تسبیح اور نماز اور حج کی برکت سے ستاروں کی طرح درخشاں ہوتے ہیں. اس آسمان کا فرشتہ کہتا ہے یہ اعمال اس بندے کے منہ پر پٹک دو، میں موکل عجب ہوں. اس بندے کا عمل بے عجب نہیں ہے، وہ اتراتا ہے، یعنی اپنی طرح منسوب کرتا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں اس کے عمل کو آگے نہ جانے دوں گا. پھر پانچویں آسمان تک دوسروں کے عمل لے کے جاتے ہیں جن میں عجب نہیں ہوتا. یہ عمل حسن و جمال میں ایسے ہوتے ہیں جیسے بنائی سواری نئی دلہن، جسے پہلے پہل دلہا کے گھر رخصت کرتے ہیں. اس آسمان کا فرشتہ کہتا ہے کہ ان اعمال کو اسی بندے کے منہ پہ پھینک مارو، اس کی گردن پر لاد دو کہ میں حسد پر متعین ہوں. جو شخص علم و عمل میں اس بندے کے برابر ہوتا ہے یہ اس کا حسد کرتا ہے اور اس کے حق میں زبان درازی کرتا ہے. مجھے حکم ہے کہ حاسدوں کے اعمال کو میں باز رکھوں. پھر چھٹے آسمان تک کسی اور کے عمل لے کے جاتے ہیں، ان میں نماز، روزہ، حج، زکات، عمرہ سب ہوتا ہے. اس آسمان کا فرشتہ کہتا ہے کہ یہ عمل اس بندے کے منہ پہ دے ٹپکو، دے پٹکو کہ وہ ایسے شخص پر شفقت نہیں کرتا جس کو کوئی رنج و بلا پہنچی ہو. ایسا سخت دل ہے کہ وہ ایسے شخص پر شفقت نہیں کرتا جسے کوئی رنج و بلا پہنچی ہو، بلکہ خوش ہوتا ہے. بعض اوقات بعض شوہروں کے قصے آتے رہتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، اس کو رنج دیتے ہیں بیوی کو، پھر شفقت نہیں کرتے. وہ ایسے شخص پہ شفقت نہیں کرتا جس کو کوئی رنج و بلا پہنچی ہو، بلکہ خوش ہوتا ہے. میں فرشتہ رحمت ہوں، مجھے حکم ہے کہ بے رحموں کے اعمال کی روک ٹوک کروں. پھر ساتویں آسمان تک دوسروں کے اعمال لے کے جاتے ہیں جن میں یہ سب خرابیاں نہیں تھیں. یہ اعمال روزہ، نماز، جہاد وغیرہ سے بھرپور ہوتے ہیں. ان کا نور ایسا ہوتا ہے جیسے نور آفتاب، اور بزرگی کے سبب سے ان کا نور آسمانوں پہ پڑ جاتا ہے اور 3000 فرشتے اس کے ساتھ پہنچانے جاتے ہیں، اور کوئی فرشتہ انہیں نہیں روک سکتا. جب ساتویں آسمان تک یہ اعمال پہنچتے ہیں تو فرشتہ کہتا ہے کہ یہ اعمال اسی بندے کے منہ پہ پھیر مارو، اس کے دل پر قفل لگا دو، کیونکہ اس عمل سے خدا مقصود نہ تھا بلکہ ان کے نزدیک اپنی حشمت اور عزت مقصود تھی، اور شہروں میں اپنا نام اور شہرہ مقصود تھا. مجھے حکم ہے کہ اس کے اعمال کو میں راستہ نہ دوں. اور جو عمل خالصتاً خدا کے واسطے نہیں ہوتا وہی ریا ہوتا ہے، اور حق تعالیٰ ریاکار آدمی کے عمل قبول نہیں کرتا. پھر کسی اور کے اعمال دوسروں کے جن میں ریا نہ ہو ان کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، اور ساتویں آسمان سے آگے بڑھا لے جاتے ہیں. ان میں اچھے اخلاق اور تسبیح اور طرح طرح کی عبادت ہوتی ہے، اور سب آسمانوں کے فرشتے پہنچانے جاتے ہیں، حتیٰ کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی درگاہ میں پہنچتے ہیں، اور سب فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ یہ اعمال پاک ہیں اور بے اخلاص ہیں. حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتو، تم اس کے اعمال کے نگہبان ہو، میں اس کے دل کا نگہبان ہوں. جو دل میں ہو رہا ہے اس کے وہ تمہیں نہیں مارتا. اس نے یہ عمل میرے واسطے نہیں کیا، اپنے دل میں اور نیت کی ہے، میری لعنت ہو اس پر. تو فرشتے کہتے ہیں بارے خدایا، تیری لعنت اور ہم سب کی لعنت اس پر ہو. ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اور جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے سب اس پر لعنت کرتے ہیں. تو ریا کی باب میں ایسی بہت سی حدیثیں ہیں، تو اس سے تو آج تو بس اتنا ہی ہو سکتا ہے، کہ مضمون تو بہت طویل ہے، کئی ہفتوں میں مکمل ہوگا، تو آج کا تو وقت ختم ہو گیا. لیکن اصل چیز جو ہمیں سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ریا کا اپنی جائزہ کیسے لیں اور اس پہ قابو کیسے پائیں تاکہ اخلاص سے کامل حاصل ہو جائے، یہ دھوکے میں نہ رہیے گا. اس تو ریا کا تو بہر صورت اس کا علاج کرنا ہے، اتنے آسانی سے نہیں ہوتا. یہ ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ بالکل ریاکاری میں، چالاکی میں، جھوٹ میں، بدماشی میں، شرارت میں، چاروں طرف یہ ہو رہا ہے، اور ہم اس سے متاثر نہ ہوں، یہ نہیں ہو سکتا. ہمارا حال یہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں ریاکاری کرتے ہیں، آپس میں چالاکی کرتے ہوتے ہیں، ہماری عادت بن گئی، کیونکہ معاشرہ اور حالات اور ماحول ہی ایسا ہے. اس لیے اس کا علاج بہت ضروری ہے، قبل اس کے کہ موت آ جائے. اللہ تعالیٰ ہم مجھے بھی توفیق دیں، آپ سب کو بھی توفیق دیں، اور میں اسی لیے اس کو عرض کر رہا ہوں کہ مجھے خود اپنا علاج درکار ہے. اخلاص کے بغیر تو کچھ فائدہ نہیں. توفیق عطا فرمائے. آمین اللہم.